الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله.
وہی بچے ساتھ بیٹھے تھے، بچوں کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، بڑوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو الگ بٹھائیں یا لے کے مت آئیں، لے کے ہی آنا چاہیے اول تو، بہتر یہی ہے کہ نہ لے کر آئیں، لائیں تو پھر ذمہ داری اٹھائیں، لاوارث نہ چھوڑا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا لیتے ہیں، ظلمن کھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یتیموں کا مال کھا کر وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اصل میں آگ بھر رہے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کمرے میں گیس بھر جائے کسی خرابی کی وجہ سے. کمرے میں گیس بھر جائے، خرابی کچھ ہو جائے اور نظر تو یہ آ رہا ہے کہ گیس بھری ہوئی ہے، لیکن اگر ایک تیلی جلائی جائے تو وہ آگ سے پورا کمرہ بھڑک اٹھے، کیونکہ اس میں پہلے گیس بھری ہوئی ہے. تو اصل میں وہ آگ تھی، وہ نظر آ رہا تھا کہ گیس ہے مگر اس کی اصلیت ظاہر ہوئی جب تیلی جلائی گئی. تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال نظر آ رہا ہے، اصل میں آگ ہے، یہ تو آگ بھر رہے ہیں پیٹوں میں. یہ آیت تو ضمناً میں نے پڑھی، جس چیز کی طرف توجہ آج دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کی موت کے بعد میت کے چار حقوق ہیں جو متوجہ ہو جاتے ہیں فوری طور پر. نمبر ایک تو تجہیز و تقسیم، مرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے، تجہیز و تقسیم، جس میں آج کل چار چار مہینے بھی گزر جاتے ہیں، سر خانوں میں رکھا جاتا ہے کسی رشتے دار کے انتظار میں، ظاہر ہے کہ ٹھیک نہیں. یا یہ تو بہت ہی عام ہے کہ جمعے کی نماز کے انتظار میں، جمعرات کی رات کو انتقال ہوا، جمعے کی نماز کے انتظار میں اتنی دیر یعنی اس کو روک کے رکھا جنازے کو، یہ بالکل غلط ہے، جائز ہی نہیں. بلکہ فجر کا انتظار کرنا بھی صحیح نہیں، اگر قبر کا انتظام ہو جائے، سب کچھ انتظامات ہو سکتے ہوں تو فجر کا انتظار کرنا بھی جائز نہیں. کچھ بقدر ضرورت آدمی جمع ہو جائیں، قبر کا انتظام ہو جائے تو اتنی دیر کی بھی ضرورت نہیں، اجازت بھی نہیں. لہذا یہ جو نماز کے ساتھ جنازوں کو جوڑ دیا گیا ہے یہ تصور غلط ہے جو پروان چڑھ رہا ہے ہمارے. نماز کے ساتھ جنازے کو جوڑا ہوا، اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ وصیت کریں کہ نماز کا انتظار مت کرنا، جو لوگ جمع ہو جائیں بس اسی وقت جنازہ تیار کرو اور فوراً چاہے نماز کا وقت ہو نہ ہو تدفین کے لیے لے چلو. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو ہم گناہگار ہیں. بعد میں یہ ہوا اور ہم نے وصیت نہیں کی تھی تو گناہ ہم پر آیا، اس کا جواب دینا پڑے گا. تو سب سے پہلا حق تجہیز و تقسیم کا ہے، اس کے بعد دوسرا حق قضاء الدیون ہے، میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہے اس کو ادا کیا جائے. اس میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے، اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا خالی اس کے کہہ دینے سے معاف نہیں ہوتا. بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے بس پہلی رات میں جو وہ معاف کروا لیا جاتا ہے، یا وہ مر جائے تو اس وقت عورتیں اس سے کہتی ہیں ارے معاف کر، ارے اس کا مہر معاف کر. تو وہ بیچاری پہلی ایک تو غم میں ہوتی ہے کہ اس کا شوہر رخصت ہوا، اب اس پہ دباؤ ڈالتی ہیں تو وہ معاف کر دیتی ہے، اس سے معاف نہیں ہوتا. اور اور اگر کسی نے ارادہ ہی نکاح کرتے وقت ہی یہ ارادہ تھا کہ مہر تو دینا ہی نہیں ہے, یہ تو برائے نام بس ایسی لکھت پڑھت کے لیے ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ دونوں بدکار ہیں. یہ شخص بدکار ہے جس کا ارادہ ہی نہیں تھا اور یہ تو صرف لکھت پڑھت ہے, خانہ پوری ہے, تو یہ بدکار شخص میں شمار ہے. تو بیوی کا مہر بھی اس میں شامل ہے کہ دوسرا جو حق متوجہ ہو جاتا ہے کہ میت کے ذمہ جو قرض ہے ان کو ادا کیا جائے, وہ اگر نہیں ادا کیے تو اس پر بھی پکڑ ہے. لہذا اگر میت کا سارا طریقہ سارا مال خرچ ہو جائے قرض کی ادائیگی میں, سارا مال تب بھی پہلے قرض ادا کیا جائے, تجہیز و تقسیم بھی اس کے طریقے سے لیا جائے. لیکن اگر کوئی رشتہ دار اپنی خوشی سے, آج کل ایسے ہی ہوتا ہے خوشی سے کفن وغیرہ قبر کا انتظام کر لیتے ہیں, اگر کوئی نہ کرے تو میت نے جو مال چھوڑا ہے اس سے کیا جائے. اصل تو یہی ہے, خوشی سے کوئی کر دے تو ٹھیک ہے, یہ بھی جائے. تو دوسرا حق قضاء و دیون کا ہے, یعنی قرضوں کی ادائیگی کا. تو اگر بیوی کا مہر نہیں دیا تو مہر الگ دیا جائے گا, اور جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں سے بیوی کو الگ حصہ ملے گا, یہ وراثت کے علاوہ ہے. اور تیسرا حق وہ وصیت کا ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو کہ بھائی میرا مال اتنا مسجد میں لگا دینا, اتنا مدرسے میں دے دینا, کسی کو حج کرا دینا, تو یہ میت کے طریقے میں اب کوئی مال اگر بچ جائے ان دو چیزوں کے بعد تو یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے. اگر کی ہو تو ایک تہائی میں بچے ہوئے مال کے ایک تہائی میں اس کا نافذ کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر اس نے کوئی ایسا خرچہ لکھ دیا ہے, ایسی وصیت لکھی کہ اس کا خرچہ لمبا ہے, ایک تہائی مال سے پورا نہیں ہو سکتا, تو اب جو ورثہ ہیں یعنی اس کے بیٹے وغیرہ جو وارثین ہیں ان کے ذمے صرف اتنا ہی ہے کہ ایک تہائی میں نافذ کر دیں اس کی وصیت کو, اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں. اگر وہ خوشی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو ان کا کوئی گناہ نہیں, کیونکہ میت کو صرف ایک تہائی مال میں حق ہے وصیت کا. اور چوتھا حق وہ تقسیم میراث کا ہے جس کی طرف آج کچھ توجہ دلانی ہے. بہت سے لوگ تو جانتے ہیں یہ چوتھا حق ہے, یہ چار حق فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں ایک آدمی کے مرنے کے بعد. بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ میت کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو, بیوی کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, اس کی ماں کو, باپ کو, ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے. اور ایسا مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا تو کہیں پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجیے نماز کی رکعتیں آپ کو نہیں ملیں گی, وہ حدیث میں اس کی تشریح ہے, نماز قرآن میں نہیں ہے. روزے کی تفصیلات حکم قرآن میں مل جائے گا کتب علیکم الصیام کا, مگر تفصیلات حدیث شریف میں. لیکن جہاں میراث کا معاملہ آیا تو عجیب اللہ نے اسلوب, پورا رکوع اللہ تعالی نے نازل فرمایا, ایک ایک وارث کا حصہ اللہ نے خود مقرر فرمایا, اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. ابھی انداز بھی عجیب ہے, لڑکے کو اتنا ملے گا میت کے لڑکے کو جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. تو لڑکیوں کو معیار مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نافذ فرمایا, جاری فرمایا کہ جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا. تو لڑکیوں کو معیار بنایا, وجہ اس کی یہ ہے, مفسرین فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو لوگ حصہ نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو ہی معیار بنا دیا کہ لڑکے کو اتنا دو جتنا دو لڑکیوں کو دے دو, معیار اس کو بنایا. اب تو جو بڑا بیٹا ہے وہ لے اڑا, یا جو کاروبار میں شریک ہیں باپ کے ساتھ, کچھ بھائی اس کے بیٹے ایسے ہوتے ہیں میت کے کاروبار میں اس کے ساتھ شریک ہیں, ایک بیٹا بیچارہ وہ دینی مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کو دیا ہی نہیں کچھ, کہ جا تو مدرسے کا ہی کھانا کھا لے, تیری کچھ محنت ہی نہیں ہے, تو تو مدرسے میں پڑھتا تھا, ہم تو ماں باپ کے ساتھ, باپ کے ساتھ تو ہم نے ساری محنت کی ہے, کاروبار تو ہم نے چمکایا. تو اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا, اللہ تو فرماتے دو اس کو حصہ, اس کو بھی دو حصہ, بیٹا ہے انہوں نے اللہ سے بھی اختلاف کر لیا کہ نہیں ساری دکان تو ہم نے چمکائی ہے, محنت تو ہم کرتے تھے, یہ تو بیٹھا رہتا تھا. تو وہ بیٹھا رہتا ہو ٹھیک ہے, یا وہ کوئی اور مصروفیت ہو, بہرحال اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے, وہ دینا پڑے گا. اس لیے بہت سے لوگ تو واقف ہی نہیں ہیں, اور بیٹیوں کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری جو شادی کر دی تھی والد صاحب نے یہی تمہارا بس میراث ہو گئی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں سے یوں کہہ دیا جاتا ہے. تو بھائی یہ تو باپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ اولاد کو دیا وہ تو تحفہ ہے, تحفہ. میراث تو اس کو کہتے ہیں جو میت کے یعنی مرنے کے بعد جو جاری ہو, یہ تو اس نے جو کیا ہے وہ ہبہ یا تحفہ ہے, اس کی حیثیت میراث کی تو نہیں ہے. تو لڑکیوں کو بیچاریوں کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا جاتا ہے, اور بلکہ اور اگر وہ کچھ کہیں تو ان کو کہا جاتا ہے تمہیں بھائی چاہیے یا مال چاہیے, بھائیوں کا انتخاب کر لو. اگر ٹھیک ہے مال چاہیے تو پھر ہم تم سے زندگی بھر نہیں ملیں گے, کوئی تعلق نہیں, مال دے دیتے ہیں مگر ہم ملیں گے نہیں. اور اگر مال نہیں لیتی ہمارے حق میں دست بردار ہو جاتی ہو پھر ہم تم سے زندگی بھر تعلق رکھیں گے. تو بھائی چاہیے یا مال چاہیے. وہ بیچاریاں کمزور عورت ذات ہیں وہ کیا کہیں گی. اچھا بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے تم معاف کر دو, یا وہ خود ہی کہہ دیتی ہیں ہم نے معاف کیا. تو ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. لوگ سمجھ لیتے ہیں انہوں نے تو معاف کر دیا زبان سے کہہ دیا. نہیں, زبان سے کہہ دینے سے معاف نہیں ہوتا. جس طرح وہاں مہر اس نے کہا میں نے معاف کر دیا, بیوی نے کہا, تو اس طرح معاف نہیں ہوتا مہر. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. شریعت نے اس کو تسلیم نہیں کیا, اس کے ہاتھ میں رکھیں کہ بھائی یہ تمہارا مال ہے, جو تم چاہو جہاں چاہو خرچ کرو اس کو. اب وہ کہیں نہیں نہیں آپ رکھ لیں, میں نے معاف کیا اپنی خوشی سے, اپنی خوشی سے کسی دباؤ کے بغیر, کوئی دباؤ نہ ڈالا گیا ہو. تو اگر وہ دیتی ہے ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی لینا صحیح نہیں, غیرت کے خلاف ہے, بے غیرتی ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں, یہ ایک ہی تو بیچاری کا حق تھا وہ بھی لے لیا. جائز چیز الگ ہے, جائز چیز تو اوجڑی کھانا ہے, اوجڑی کھانا بھی تو جائز ہے, لیکن کیا ہر طبیعت اس کو پسند کرتی ہے اوجڑی کھانے کو, اگر یہ جائز ہے. تو جائز تو ہے مگر بغیرتی ہے کہ معاف کر, اس نے معاف کر دیا تو ہم نے لے لیا, اس دیا نہیں اس کا حق. تو زبان سے کہنے سے تو معاف ہوتا نہیں. مال اس کے ہاتھ میں رکھیں اور اپنی خوشی, اور کوئی بات بھی نہ کہی جائے تھی کہ تم ہمیں دے دو یا کوئی ترغیب دی, اس کے بغیر ہی اس نے کہا تو تب بھی یہ لینا جائز ہے لیکن بغیرتی ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا, بہنوں کا معاملہ ہے, ان کے ہاتھ میں رکھ دیں ان کا حصہ کہ والد کا انتقال ہوا یہ تمہارا حصہ بنتا ہے, شریعت نے دیا ہے تم کو, حق دیا ہے, یہ لو یہ تمہارا مال ہے, اب تم جیسے چاہو اس کو خرچ کرو. تو بھائی یہ معاف کروانے سے اس طرح معاف نہیں ہوتا جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے. اور بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ آدھا رکھا گیا, لڑکوں کا اس سے دگنا ہے, دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی تلافی فرمائی ہے, یہی بیٹی اگر ماں بنے گی, بیٹے کا انتقال ہو گیا, اولاد کا انتقال ہو گیا, تو اس کو حصہ ملے گا, شریعت نے اس کا حصہ رکھا ہے. یا شوہر بیوی بنی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر کی میراث میں اس کو حصہ ملے گا, اولاد مری تو اولاد میں اس کا حصہ اللہ نے رکھا ہے. تو اگر ایک حصہ لیا ہے تو دو حصوں کا مزید انتظام کیا دوسری جگہ سے. اس لیے یہ جو میراث کے معاملے میں جو بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا, یا کہیں بڑا بیٹا وہ ساری میراث لے اٹھتا ہے, کہیں پر معاف کروا لیا جاتا ہے زبانی کلامی, تو ان تمام چیزوں سے معافی نہیں ہوتی, یہ حق برقرار رہتا ہے, حق دینا پڑے گا, ورنہ قیامت کے دن اللہ حق دلوائیں گے, اور وہاں کی جو وہاں کا جو پیسہ وہ تو نیکیاں ہیں, نیکیاں دی جائیں گی, ایک ایک نیکی کی وہاں قیمت قیمت پتہ چلے گی اس وقت. لہذا یہ یہیں پر جو حق یہاں پر بنتا ہے یہیں پر یہیں کا حق ادا کر لیجیے, یہیں ادا کر لیجیے وہاں کے معاوضے سے بچنے کے لیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو میراث سے محروم کر دے, میراث نہ دے اس کو, تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس کے حصے سے محروم فرما دیں گے. ایک جگہ فرمایا کہ مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر جائز ہی نہیں, اس کی خوشی کے بغیر جائز نہیں کہ اس کا مال استعمال کیا جائے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر ایک بارش بھی قبضہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں سے قیامت کے دن اس کی وہ قبضہ شدہ زمین کی مٹی نکال کر اس کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے. وہ ایک تو اس کا بھاری ہونا, دوسرا ذلت ہونا کہ لوگ اس وقت ہر گناہ کی خاص خاص علامتیں ہوں گی, لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ظالم وہ شخص ہے جس نے حصہ نہیں دیا وارثوں کے, اور زمین ہتھیاری, زمین میں اپنا حق جتا لیا حالانکہ حق دوسرے کا. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اصل حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا, قرآن کی تلاوت, نمازیں, روزے وغیرہ, مگر کسی کا حق کھایا ہوگا, کسی کے پیسے مارے ہوں گے, کسی کا حق کھایا ہوگا, وہ حقدار آتے جائیں گے, وہ اپنا حق مانگتے جائیں گے, تو اس کی نیکیاں اس کو وہاں تو نیکیاں دی جائیں گی, نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی, وہ حقدار پھر بھی باقی رہیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, تو اب ان حقداروں کے گناہ اس کے لاد دیے جائیں گے. یہ کثرت سے نیکیاں لے کر حاضر ہونے والا کثرت سے گناہوں کے ساتھ جہنم میں گھسیٹ کے اس کو ڈال دیا جائے گا. ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں نے اسی لیے اس میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے, بہت احتیاط سے. ایک صحابی, دو بلکہ دو صحابی, حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد ابن حصالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں حضرات میں معاہدہ ہوا کہ آؤ ایک معاہدہ کر لیں. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عوف ابن مالک سے کہ آؤ ایک معاہدہ کر لیں. انہوں نے فرمایا کیا معاہدہ؟ معاہدہ بڑا عجیب و غریب کہ ہم میں سے جس کا پہلے انتقال ہو گیا وہ آ کر دوسرے کے خواب میں آیا کرے گا. اب یہ عجیب معاملہ ہے. انہوں نے کہا بھائی ایسا ممکن بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گا, ممکن ہے, ٹھیک ہے تم معاہدہ کرو. انہوں نے معاہدہ کر لیا. اللہ کی شان, سب سے پہلے دونوں میں پہلے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, تو پہلی ہی رات میں وہ حضرت عوف ابن مالک کے خواب میں تشریف لائے. اب انہوں نے فوراً پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ, اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ بہت مشکل ہوئی, بہت دشواری ہوئی, بہت دشواری ہوئی, اور ان کی پیشانی پر جلنے کے نشانات تھے اور انگلیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ تمہارے جو جلنے کا نشان ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہاں میرے گھر میں نے 10 دینار کسی کے لے رکھے تھے, وہ میرے ترکش میں اب بھی رکھے ہوئے ہیں, اور میں نے وہ واپس نہیں کیے, کسی اور کے تھے اور میں نے قرض لے کر واپس نہیں کیے, وہ اب تک وہ رکھے ہوئے ہیں, انہیں دیناروں سے مجھے تاپا دیا ہے ان کو جلا کر گرم کر کے, اس کا یہ نشان ہے جو تم دیکھ رہے ہو. اور فرمایا یہ جو انگلیاں زخمی ہیں تمہاری, پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, تو فرمایا انہیں دیناروں کی وجہ سے مصیبت یہ آئی کہ روح نہیں نکل رہی تھی, بڑی مشکل ہوئی جان نکلنے میں, تو میں نے اپنی انگلیاں چبا ڈالی, یہ وہ ہے. اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ نے فرمایا جس چیز کو تم خراب کر کے ہمارے پاس آئے ہو ہم ٹھیک نہیں کریں گے, اس لیے ابھی تک یہی حالت ہے, اور میں نے کپڑا اس لیے چڑھایا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ان انگلیوں کی حالت. لہذا حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ خدا کے واسطے میرے گھر جاؤ اور یہ دینار ادا کر دو, فلاں شخص سے میں نے لیے تھے اس کو ادا کر دو, پڑوسی سے لیے تھے اس کو ادا کر دیے. وہ پڑوسی بھی رو پڑا یہ ہاتھ گھوم کر, کہا میں نے معاف کیا, اللہ کے لیے معاف کیا, میں اپنے حق سے میں جو کچھ تکلیف پہنچی مجھے دیر ہونے کی وجہ سے اس کو میں نے معاف کر دیا. اب یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, سارا خواب سنایا, معاملہ عرض کیا, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اگلی رات کو وہ پھر خواب میں تشریف لائے اور اب بہت اچھی حالت میں, وہ زخم کا نشان بھی نہیں, جلنے کا نشان بھی نہیں, اور انگلیاں بھی بالکل ٹھیک تھیں. فرمایا اللہ نے اس فرض کی ادائیگی کے بعد اب مجھے بخش دیا, میری مغفرت فرما دی. بھائی صاحب میں یہ دو صحابہ ہیں, ان کا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے. آج کل تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. وہ ایک عورت گئی, اس کا شوہر مر گیا, ایک عورت گئی کسی ایرے غیرے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے, کچھ ایسی ترتیب بتاؤ کہ سارا مال مجھے مل جائے. تو میرا کوئی مطلب نہیں, تم اتنے پیسوں کا انتظام کرو, پیسے دو میں تمہیں ابھی سارا ابھی نکال کے دیتا ہوں مسئلہ. اس نے پیسوں مطلوبہ رقم فراہم کر دی. اس نے کہا نکالو سورہ تبت یدا نکالو, اس میں لکھا ہوا ہے تبت یدا ابھی لبی و تب ماں اونا عنہ مالو و ماں کا سب. دیکھو اپنے بیٹوں کو جا کر دکھاؤ کہ یہ لکھا ہوا ہے ماں کا سب, ماں اونا عنہ مالو و ماں کا سب, یہ لکھا ہوا ہے. دیکھ لو بیٹوں کو دکھاؤ کہ یہ سب مال ماں کا ہے, ماں کا سب. بچوں نے کہا اچھا جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ہم بھی اپنے اب ہم حق چھوڑتے ہیں. اس طرح بھی حق لیا جاتا ہے, ایسے بھی مال دبایا جاتا ہے. تو آج کل تو یہ چکر چلائے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں اس پر تو صحابہ کی بھی گرفت ہوئی ہے, حالانکہ وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ان کے ساتھ یہ اعلان لگا ہوا ہے ان کے بارے میں, مگر یہ معاملہ حقوق و عباد کا ہے, اس لیے یہاں پکڑ ہوئی. ایک عالم کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا, ساری زندگی ان کی حدیث پڑھانے میں, قرآن شریف تفسیر پڑھانے میں, حدیث پڑھانے میں گزری, دین کی خدمت میں گزری, اور خواب یہ دیکھا کہ سخت دھوپ کی حالت میں برہنہ, جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں اور بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, بے چینی کی حالت ہے. تو شاگرد نے عرض کیا حضرت آپ کی تو ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری, کتنے لوگوں نے آپ سے نفع حاصل کیا, فائدہ اٹھایا, اور آپ کی یہ حالت ہو گئی. فرمایا ہاں باقی تو سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی, مگر وہ ایک سوئی میں نے لی تھی اپنے پڑوسی سے کپڑا درست کرنے کے لیے, میرا انتقال ہو گیا, میں اس کو واپس نہیں کر سکا, اس کی امانت نہ لوٹا سکا, اور تم ایسا کرو جلدی سے وہ امانت میری لوٹا دو, وہ فلاں میری الماری میں فلاں جگہ پر اب بھی رکھی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے. لہذا وہ گیا, گھر والوں سے تصدیق کی, گھر والوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, ایسا ہی واقعہ ہے, ایک سوئی رکھی ہوئی ہے, وہ سوئی بھی اسی جگہ مل گئی جہاں بتایا تھا انہوں نے, اور وہ سوئی پھر واپس کی پڑوسی کو. اگلی رات جب خواب میں دیکھا تو جنت کا لباس پہنے ہوئے, جنت کی مسہریوں پر, جنت کے باغات چاروں طرف, اب یہ منظر ہے. فرمایا اللہ نے اب میری مغفرت فرما دی, میری ساری دین کی خدمات کو قبول فرما لی. کسی کا حق اس کو نہ دینا اس کا بڑا سخت وبال ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی نور اللہ وبرکاتہ کے حصے میں جو زمین آئی, وہ زمین اگر کے میراث میں آئی تھی اور جائز طریقے سے آئی تھی, لیکن اور دو گاؤں تھے, تھوڑی سی زمین نہیں تھی, دو گاؤں حضرت کے حصے میں آئے تھے میراث میں, تو حضرت نے یہ کہہ کر اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور نہیں لیا اس کو. فرمایا کہ یہ زمین جن لوگوں سے خریدی گئی ہے, جن لوگوں سے ہوتی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے, یہاں پہنچی ہے, وہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے, تو اس زمین میں برکت نہیں. اگرچہ میرے پاس جائز طریقے سے پہنچی, مگر جن لوگوں سے یہ خریدی گئی, جن لوگوں کے پاس سے آئی ہے, ان کے خاندانی رواج یہی ہے کہ وہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. بھائی جتنی موتیں ہو رہی ہیں, حادثات ہو رہے ہیں، طبعی موت لوگ مرتے ہیں. میں عرض کروں آپ سے، دارالافتاء میں تو رش لگ جانا چاہیے ایسے اس قصہ کا کہ فلاں مر گیا، اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، کیا حق بنتا ہے، کس کا کتنا حق ہے. میں کہتا ہوں مفتی حضرات کو فرصت نہیں ملے گی، اتنے لوگ مر رہے ہیں اور ہر آدمی اور سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اگر وہ ان کے براساں آ کر پوچھیں، ظاہر ہے فتویٰ لینا چاہیے اس پر، کس کا کتنا حصہ ہے، اس کا مال سچے دل سے بالکل سچ سچ ظاہر کر دینا چاہیے، اس نے اتنا مال چھوڑا ہے. پھر وہ مفتی لکھ کر دے گا اس کا اتنا ہے، اتنا اس والد کو اتنا ملے گا. تو اس سے تو فرصت نہ ملے لوگوں کو مفتی اللہ معلوم ہوا. اور چند ایک آتے ہیں، چند ایک آتے ہیں تو نکاح کے، طلاق کے، طلاق کے سب سے زیادہ آتے ہیں کیونکہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بگاڑ پھیلا ہو رہا ہے. دارالافتاء میں بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے، صاف اندازہ ہے. باورچی جس طرح ایک دو چاول اٹھا کے دیکھتا ہے دیکھ کی کیا حالت ہے، اسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ معاشرے کا رخ کیا ہے، کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں، کیا کیا آ کے لوگ پوچھتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو یعنی کچھ فکر ہو گئی کہ ہماری آخرت ہماری سمجھ جائے، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اور کتنے ہوں گے جن کو فکر ہی نہیں ہے، وہ زیادہ ہیں. جن کو فکر ہو جاتی ہے وہ کم ہیں، اور جو بے فکری سے گناہ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال ہے کہ جو جائز طریقے سے بھی پہنچی مگر وہ بچیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے تو نہیں لی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک شخص کی عیادت کو تشریف لے گئے، وہ شخص بیمار تھا اور امام صاحب کی موجودگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، وہاں چراغ جل رہا تھا. حضرت نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روح نکلتے ہی چراغ بجھا دیا، اور رات کا وقت تھا، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا، فرمایا ہاں اس وقت یہ چراغ جو جل رہا تھا یہ اس کی ملکیت تھا، اس شخص کی، اور مرنے کے بعد روح نکلتے ہی وہ مال جو اس کی ملکیت ہوتا ہے میت کی، وہ سارا مال اب وارثوں کی ملکیت ہو جاتا ہے. اور وارث جب تک خوشی سے کسی سب مل کر سارے وارث مل کر کسی مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے اس وقت تک وہ حلال نہیں. لہٰذا میں نے یہ بند کر دیا، چراغ بجھا دیا، ہمارے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں، سارے وارثوں نے اجازت دی ہے، وہ خود یہاں موجود ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط ہے. اب مال کو اس میت کے مرنے کے بعد اس کا مال استعمال ہو رہا ہے، ایک بچہ اس میں نابالغ بھی ہے، اس کی تو اجازت بھی معتبر نہیں. اگر کوئی اس کے بچوں میں نابالغ ہے وارثوں میں تو اس کی اجازت معتبر نہیں اور اس کا مال استعمال ہو. تو بھائی یہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. مفتی محمد، مجھے یاد آیا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کا جب انتقال ہوا تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے، اس میں سنتوں کو جمع کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. تو حضرت تشریف لے گئے، وہاں کھانے کا وقت بھی ہو گیا تو کھانا لا کے پیش کیا گیا، پانی دیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، فرمایا میں یہ نہیں کھا سکتا کیونکہ ابھی مفتی صاحب کا انتقال ہوا ہے، میراث تقسیم نہیں ہوئی، میں کیسے کھا لوں. تو سارے بیٹے جمع ہوئے، انہوں نے کہا حضرت ہم اپنی خوشی سے، ہم وارث ہیں، ہم خوشی سے آپ کو آپ سے درخواست کر رہے ہیں. فرمایا نہیں، تم لڑکے ہو، لڑکیوں کا معاملہ، اور مفتی صاحب کی بیوی جو اہلیہ ہیں ان کا معاملہ. پھر وہ وہاں گئے، سارے بھائی مل کے وہاں گئے، اپنی بہنوں سے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کھانا کھانے کی اجازت ہے. انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، تب ڈاکٹر صاحب نے کھانا کھایا. تو بزرگوں کی تو یہ احتیاط ہے، شریعت پر یہ سب تک عمل ہے، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. کوئی مر جائے تو بس اس کا مال اور پش در پش وہ چلتا چلا جا رہا ہے. باپ کا انتقال ہوا تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی، باپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پش در پش معاملہ چلا جا رہا ہے. تو اس میں تین گناہ جمع ہوئے، ایک تو کسی کے حق کو غصب کرنا، چھین لینا، حق چھین لینا، یہ بھی پایا گیا. جو والد طاقتور ہے اسے چھین لیا، یا جو بیٹے کاروبار میں باپ کے ساتھ شریک تھے اور جو نہیں تھا شریک اس کو پھینک دیا، الگ کر دیا اور سارا مال خود قبضے میں لے لیا، تو یہ غصب کرنا ہوا. دوسری چیز یہاں پر، دوسرا جو ظلم ہوا وہ حق مارنا ہوا. یہ حق مارا گیا، اس کا حق شریعت میں مقرر ہے، چھین لینا، حق مارنا، اور پھر پش در پش جو یہ تقسیم ہوئی نہیں میراث، کئی پشتوں سے تقسیم نہیں ہو رہی. اب اس کا گناہ سب سے پہلے والے پر ہے، اس کے بعد اس کے والے پر ہے جو باپ کے آنے والوں کا گناہ پہلے والوں پر ہے کہ کیوں تم نے وصیت نہیں کی کہ یہ مال میرا مفتی حضرات سے پوچھنا کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، اس کے مطابق لینا ہوگا. تو یہ اگر یہاں نہ دیا، دنیا میں اگر مال نہ دیا تو آخرت میں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. اور میرے دوستوں، خوف سب کچھ کرا دیتا ہے. خوف اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. سنت، ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں دو رکعت، بعض علماء نے اس کو واجب بھی لکھا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ان دو رکعتوں میں اکثر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اکثر کے اعتبار. اس لیے اکثر اس دو سنتوں میں یہی دو سورتیں پڑھنی چاہیے، کبھی کبھی کوئی دوسری سورت پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.